الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو پھر الٹ دیں ان کو پیٹ کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاگے برابر دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور اللہ اور کافی ہے یہی گناہ سریح. بزرگان محترم اس سے پہلی جو آیتیں گزری ہیں ان میں یہود کی شرارتوں کا بیان ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتے تو توڑ مروڑ کر بات کرتے ہیں اسمع غیر مسمع سنیے سنائی نہ دی جائے یعنی اچھی بات سنیے آپ کو بری بات کبھی سنائی نہ دے لیکن معنی بدل دیتے کہ سنیے آپ بہرے ہو جائے کہتے اسمع وانظرنا وعصینا یعنی ہم نے بات سنی اور دل میں کہتے ہم نے نافرمانی کی. تو ایسی شرارتیں انہوں نے کی اللہ نے ان کا برا انجام بیان کیا. اب یہاں اللہ تعالی یہود کو اور نصارہ کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام قبول کیے بغیر یہود و نصارہ کو نجات نہیں مل سکتی، ان کا دین ختم ہو چکا، ان کی کتاب ختم ہو چکی۔ تو جیسے جب سکہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو سکہ رائج الوقت موجودہ زمانے میں چلنے والا روپیہ، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب نبی اور نبی کی جو کتاب وہ ختم ہو کر نیا نبی اور نئی شریعت آتی ہے، تو پرانا اور پچھلا نبی اور پچھلی کتاب ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے نہ ان کے انبیاء کی نبوت اب باقی ہے اور نہ ان کی کتابیں باقی ہیں، سب ختم کر دی گئی۔ اب ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم میں جو مضامین ہیں، جو باتیں ہیں، وہ باتیں تورات کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ انجیل میں، تورات میں، زبور میں جو مضامین اور جو باتیں آئی ہوئی ہیں، وہی باتیں قرآن کریم میں آئی ہوئی ہیں کہ وہی عقائد ہیں، عقائد میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اب رہے اعمال، اعمال میں بھی جو کلی اور بنیادی باتیں ہیں اس میں کوئی فرق نہیں، جیسے نماز وہاں بھی فرض تھی یہاں بھی فرض ہے، لیکن اوقات میں فرق ہے، رکعات کی تعدادوں میں فرق ہے کہ وہاں رکعات کی تعداد کچھ اور تھی یہاں کچھ اور ہے۔ ایسے ہی روزے کا حکم وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے، لیکن وہاں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دوسرے روزے فرض تھے۔ تو احکام میں جو قانونی حیثیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں، ہاں جو جزیات ہیں اور جو اس سے متعلق باتیں ہیں ان میں اللہ نے فرق رکھا۔ لہذا قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب تورات پر ایمان لانا ہے، زبور پر اور انجیل پر ایمان لانا ہے۔ جو باتیں بدل دی گئیں اور ان میں تبدیلی کر دی گئی، ان باتوں کا اعتبار نہیں۔ جو باتیں صحیح ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ان میں اور قرآن کریم کے مضامین میں، باتوں میں اکسانیت ہے، کوئی فرق نہیں۔ لہذا فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اے اہل کتاب، یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم، مصدقا لما معکم، وہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی ہماری جو آخری کتاب ہے وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات انجیل وغیرہ، اس کی تصدیق کرتی ہے، اسے سچا بتاتی ہے کہ جب یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں تو بہت صحیح کتابیں تھیں، بعد میں ان لوگوں نے تبدیلی کر دی تو وہ غلط چیز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کا پیغام ایک ہی ہے، عقائد اور ایمانیات میں کوئی فرق نہیں، اعمال میں اللہ نے فرق رکھے ہیں اور اعمال میں فرق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی عمریں لمبی تھی، ان کا مزاج بھی سخت تھا، اس لیے ان کے تعلق سے احکام دوسرے تھے، اور یہ امت آخری امت ہے، عمریں بھی کم رکھی گئی ہیں، مزاج بھی نرم رکھا گیا ہے، صحت بھی کمزور رہا کرتی ہے، اس لیے احکام میں اللہ نے بہت کچھ فرق رکھا ہے. لہذا کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. ایمان لاؤ، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اس بات سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے چہروں کے نشان مٹا دیے جائیں. چہروں کے نشان مٹا دیے جائیں، پھر ان کو پیٹ کی طرف پھیر دیں، اور ان کو پیٹ کی طرف ہم پھیر دیں، الٹ دیں. مطلب کیا ہے کہ عذاب واقع ہونے سے پہلے ایمان لاؤ کہ عذاب واقع ہوگا، چہرہ رہے گا، چہرہ کے جو نشان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ سب ختم کر دیے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ چہرے کی زینت انہی چیزوں سے، جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو زینت کہاں رہے گی، اور چہرے کا فائدہ کہاں باقی رہے گا؟ نہ زینت رہے گی نہ فائدے باقی رہیں گے. تو جیسے انہوں نے دین کو مٹا دیا تھا، ایسے ہی اسی کے موافق سزا دی جائے گی. اللہ ان کے چہرے کو مٹا کر پیٹ کی طرف پھیر دیں گے، یعنی چہرے کو اللہ الٹ دیں گے کہ پیٹ کی طرف کر دیں گے، نعوذ باللہ. ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جیسے جو پیچھے کا حصہ ہے وہ بالکل ہموار ہے، فلاٹ ہے، ایسے ہی سامنے کا حصہ بھی کر دیا جائے گا. تو یہ دونوں مطلب یہاں مراد لیے گئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو دین کو مٹا رہے ہو، قبول نہیں کر رہے ہو، تمہیں سزا بھی اسی طرح سے دی جائے گی کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں گے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتہ کے دن والوں پر. ہم ان پر لعنت کریں گے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. اور ہفتہ کے دن والے، اس سے بھی یہود مراد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو ہفتہ کا دن دیا، نصارہ کو اتوار کا دن دیا، اور ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا. اور یہود سے یہ کہا گیا کہ ہفتہ کے دن چھٹی رہے گی، کوئی کام نہ کریں، بس عبادت کریں، اور ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار بھی نہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب ان لوگوں نے ایک عجیب الٹا کام کیا، ایک تدبیر کی، ایک مکر کیا کہ مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن بازو میں انہوں نے ایک گڑھا کھود لیا تھا، اور ہفتہ کے دن مچھلیاں بہت آتی، تو اس گڑھا پر سے وہ اینٹ اٹھا لیتے، تختہ اٹھا لیتے، تو مچھلیاں اس گڑھے میں آ کر جمع ہو جاتی، اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے. اللہ تبارک و تعالی کو ان کی یہ سازش اور نافرمانی بہت ہی زیادہ بری محسوس ہوئی. اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یہی سزا ہم تم کو آگے بھی دے سکتے ہیں. العیاذ باللہ، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں، اپنی رحمت سے دور کر دیں، جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتہ کے دن والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. جس بات کا ارادہ اللہ کر لیتے ہیں اور جس بات کے تعلق سے جو وعید سناتے ہیں، جو سزا سناتے ہیں، وہ سزا پوری ہو کر رہتی ہے. لہذا مفسرین فرماتے ہیں یہ سزا یا تو عالم برزخ میں دی جائے گی، یا عالم حشر میں دی جائے گی، یا پھر عالم آخرت میں جہنم میں دی جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس بات کو بخشتے نہیں ہیں، بخشیں گے نہیں جو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے سوا اور گناہوں کو جس کے تعلق سے چاہیں گے اللہ بخش دیں گے، بخش دیتے ہیں. ایک عام اعلان، ایک قانون اللہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کفر اور شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور کفر اور شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں، خواہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی مرضی ہوگی اللہ معاف کریں گے. عذاب سے پہلے بھی معاف کر سکتے ہیں، عذاب کے دوران بھی معاف کر سکتے ہیں، یا عذاب دے کر معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. اللہ کی مرضی پر ہے. لہذا کفر اور شرک ایسے گناہ ہیں ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ کفر اور شرک کا مطلب اللہ کے خلاف بغاوت ہے. جو حکومت کے خلاف بغاوت کرے، حکومت کبھی اس کو معاف نہیں کرتی. بقیہ اور جو غلطیاں ہوتی ہیں حکومتیں معاف کرتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ 70 سال حکومت کا وفادار رہے، 70 سال حکومت کا وفادار رہے، پھر اس کے بعد باغیوں جیسی ٹوپی پہن لے اور وہ میدان میں یا سڑک پر نظر آئے، حکومت اسے بھی معاف نہیں کرتی. جو باغیوں جیسی بغاوت کرنے والے لوگوں جیسی ٹوپی پہن لیتے ہیں. اب جو واقعی بغاوت کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں اور عام نافرمانی پر اتر آتے ہیں، ان کی تو بڑی سخت سزا ہوتی ہے، ان کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. ایسے ہی کفر اللہ کے خلاف بغاوت ہے اور شرک اللہ کے خلاف بغاوت ہے. لہذا اللہ ان دونوں کو کبھی نہیں بخشیں گے. اور ان کے علاوہ حقوق اللہ میں جو گناہ ہو، حقوق العباد میں جو گناہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی سے معاف کرتے رہیں گے، جیسے اللہ کا نظام اور ضابطہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے اور علماء، حجاج حج کرنے والے، حفاظ حفظ کرنے والے سب سفارش کریں گے، آخر میں نیک لوگ سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، سب کی سفارشیں اللہ قبول کریں گے اور خود کہیں گے جاؤ جسے جسے نکالنا ہو نکال کر لاؤ، جہنم سے جسے جسے نکالنا ہو نکال کر لاؤ. اب اس کی کیا صورت ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں، کیسے جائیں گے، کیسے نکال کر آئیں گے. اب اللہ کہیں گے کہ اور کوئی ہوں تو لے کر آؤ، وہ کہیں گے ہم نے کوئی خیر چھوڑی ہی نہیں، کوئی خیر وہاں باقی نہیں رکھی، اب کوئی مسلمان وہاں نہیں ہے، ہم نے سب کو نکال لیا. اس وقت اللہ تعالی کہیں گے کہ کوئی باقی نہیں رہا سوائے ارحم الراحمین کے، اللہ تعالی کے اب کوئی باقی نہیں رہا. پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے مٹھی بھر لوگوں کو نکالیں گے، اور اللہ کی مٹھی میں کتنے لاکھوں کروڑوں انسان آئیں گے اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کر پانی میں ڈال دیں گے اور وہ کوئلے ہو چکے ہوں گے. پانی میں ڈالنے کے بعد جیسے پودا اگ آتا ہے ایسے بہترین اگ آئیں گے. اور ایک مثال بھی دی اللہ کے نبی نے, جیسے بارش ہوتی ہے اور نالا ہوتا ہے, نالا کے دونوں طرف جو کیچڑ اور مٹی ہوتی ہے کہ وہاں انتہائی گندگی ہوتی ہے, لیکن وہاں ایک پودا نکلتا ہے اور سفید اور پیلا لپٹا ہوا انتہائی خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اسی پودا کی طرح سے جو جہنم میں جا کر جل چکے تھے ان کو اللہ نکالیں گے اور نہر حیات آب حیات میں ڈالیں گے اور وہ پوری طرح سے پاک و صاف ہو کر شاندار ہو کر ایسے خوبصورت نکلیں گے جیسے وہ پودا ہوتا ہے. اللہ کہیں گے یہ اللہ کے رحمان کے آزاد کردہ ہے, رحمان نے آزاد کیا. ان کے تعلق سے محدثین اور علماء لکھتے ہیں یہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے شرک بھی نہیں کیا تھا, کوئی شرک نہیں کیا, اللہ کے ایمان میں وحدانیت میں شرک کی آمیزش اور اس کی ملاوٹ نہیں کی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو آخر میں نکال کر جہنم سے جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں ان کا نام عتیق الرحمان ہوگا کہ رحمان کے آزاد کیے ہوئے ہیں. تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس حدیث سے اللہ تعالی مغفرت نہیں کریں گے, بخشیں گے نہیں اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس کے سوا جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے علم میں شریک ٹھہرانا, ایک ہے قدرت میں شریک ٹھہرانا اور ایک ہے عبادت میں شریک ٹھہرانا. علم میں شریک ٹھہرانا جیسے اللہ حاضر و ناظر ہیں, ساری جگہوں کو دیکھتے ہیں بلکہ دلوں کے بھیدوں کو رازوں کو جانتے ہیں, ایسا عقیدہ کسی اور کے ساتھ رکھنا, یا جیسے اللہ مرادیں پوری کرتے ہیں اور اولاد دیتے ہیں, حاجت روائی کرتے ہیں, رزق دیتے ہیں, تصرف میں قدرت میں شریک ٹھہرانا, ایسے ہی فلاں 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 بھی دیا کرتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, مرادیں بھی پوری کرتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ قدرت میں شریک ٹھہرانا ہے. اور ایک شرکت فی العبودیت, عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے, جیسے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں ایسے کسی اور کے آگے سجدہ کرنا, خواہ ہمارے نبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کوئی ہو, یہ کھلا ہوا شرک ہے. اللہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ سجدہ یعنی سر جھکانا بس اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں, حرام ہے اور شرک ہے. تو ایسے جو بھی گناہ ہیں جو شخص ان گناہوں کو کرتا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ, نعوذ باللہ, اللہ نے کہاں کہا ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں, آسمانی جو پرانی پچھلی کتابیں وہاں کہیں نہیں, کسی نبی کی کوئی بات نہیں. تو ایسی ہی بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بڑا تہمت بڑی تہمت اور بڑا بہتان باندھا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں, پاکیزہ اور صاف ستھرا قرار دیتے ہیں. یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے,
اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں. نعوذ باللہ. اب بیٹے کہہ کر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے اور اللہ کو انسانوں کی طرح سے قرار دے دیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم. پھر اگر تم بیٹے یا چہیتے ہو جاؤ گے نعوذ باللہ اللہ تمہیں عذاب کیسے دے گا؟ لیکن اللہ تمہیں یقیناً عذاب دے گا. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لہذا بیٹا کہہ کر جو تم نے شریک ٹھہرایا یا پیارا کہہ کر جو تم نے غلط بات بیان کی اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کا پیارا اور اللہ کا چہیتا وہ ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے جسے اللہ کا ولی اور نیک بندہ کہتے ہیں. باقی صرف زبانی باتیں اور یہ کہنا جسے یہود کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, ہاں اگر جائیں گے بھی تو بس 40 دن کے لیے جائیں گے. جتنے دن ہم نے بچھڑے کی گائے کے بچے کی پرستش کی تھی اتنے دن جائیں گے, پھر ہم جہنم سے نکالے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ سے تمہاری ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو پیش کرو. ظاہر سی باتیں بہتان اور تہمت ہے, لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا مت قرار دو. اللہ کا چہیتا اور پیارا وہی ہے جو اس کے دین پر عمل کرتا ہے, اس کے پیارے پیغمبر کی باتوں کو مانتا ہے. بل اللہ یزکی من یشا, بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یعنی جو شریک نہیں ٹھہراتا, کفر نہیں کرتا, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اسے پاکیزہ قرار دیتے ہیں. خواہ حبشی ہو کوئی ہو, اگر اس کا دل شرک سے, شرکیات سے, کفر اور کفریات سے پاک ہو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ قرار دیتے ہیں اور اسے جنتی بتاتے ہیں اور ان پر تاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ جن کی پکڑ کریں گے اور اللہ جن کی گرفت کریں گے ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو وہ سزا کے مستحق تھے وہی سزا ان کو دی جائے گی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, اے پیغمبر دیکھیے اللہ پر کیسی جھوٹ بات باندھتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں, کوئی حقیقت نہیں. دیکھیے کتنی جرأت اور ہمت ہے, اللہ پر کیسی جھوٹ بات باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا, اور یہی گناہ ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. جو انہوں نے نہایت کھل کر جھوٹ بولا ہے اور اپنے آپ کو چہیتا اور بیٹا قرار دیا ہے, یہی گناہ ان کی ہلاکت کے لیے, بربادی کے لیے کافی ہے. اللہ ان کی ضرور پکڑیں گے. یہود و نصارہ اپنے زمانے میں مشرک نہیں تھے, لیکن بعد میں وہ مشرک ہو گئے. یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. بیٹا قرار دے کر یہ بھی مشرک ہو گئے. اور آج جو یہود و نصارہ ہیں ان کا دین پر, اللہ پر کوئی ایمان نہیں, آخرت پر کوئی ایمان نہیں, وہ تو سراسر مشرک ہو چکے ہیں. لہذا جو بھی مشرک ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين.